لفظ مباہلہ اس کے کیا معنی ہیں؟
مباہلہ فارسی کا ایک لفظ ہے بہل، بے ہے لام بہل، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوڑ دینا، آزاد چھوڑ دینا، یا یوں کہیں کسی کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا، سمجھے؟ جیسے ہم لوگ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں کبھی اپنے حال پہ نہ چھوڑنا، تو پروردگار جسے اس کے حال پہ چھوڑ دے اس سے مباہلہ نکلا ہے. یا اور قرآن میں اس کے معنی جو ہیں وہ مطلب جو زیادہ یہ بھی معنی لیے گئے ہیں کہ بد دعا کرنا، نفرین کرنا، اور اس کے لعنت کرنا. لوگ لعنت کو جو بعض لوگ ہوتے ہیں تو وہ بغیر سوچے سمجھے سمجھتے ہیں کوئی گالی ہے، یہ گالی نہیں ہے، یہ بد دعا ہے. اور یہ بد دعا ہے کہ خدا اس شخص سے اپنی رحمتوں کو دور کر دے، یعنی خدا خود اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، اس کی رحمتیں خدا کی رحمتیں اس تک نہ پہنچیں. یہ دعا ہے، اس کو کہتے ہیں مباہلہ.
پوچھنا چاہوں گی مباہلہ کا یہ تاریخی واقعہ، اس پر روشنی ڈالی آپ.
دیکھیں قضیہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ رسول اکرم نے ہجرت کی اور مدینے آئے. اس کے بعد کچھ سال ظاہر ہے کہ لگے وہاں پہ، کے بعد ایک حملے ہو رہے تھے اور ساری چیزیں. پھر ایک عرصے کے یعنی کچھ سال گزرے، کہیں پر ہے نہم ہجری، کہیں ہشتم ہجری، یعنی آٹھویں ہجری یا نویں ہجری کا یہ واقعہ ہے. بہت کم لوگوں نے دسویں ہجری لکھا ہے، کیونکہ اس سال رسول کا حجۃ الوداع تھا. تو اس سال کا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سال نہیں ہو سکتا تھا وقت اور سب کے لحاظ سے. تو بہرحال اتنی یعنی آخری رسول کا آخری زمانہ تھا یا آخری دور تو نہیں کہہ سکتے، اس سے ایک آدھ سال پہلے کا واقعہ ہے. تو آپ نے مختلف جگہوں پر مختلف حکومتوں کو خطوط بھیجے، اور خطوط بھیجے اور انہیں جو ان کا آپ کا فریضہ تھا یعنی اسلام کی دعوت دینا، وہ آپ نے اسلام کی دعوت دی ان کو. تو نجران الگ حکومت اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، یہ کوئی 100 سال پہلے تقریباً یا 100 سے کچھ زیادہ سال پہلے یہ وجود یعنی اس کا حصہ بنی ہے سعودی عرب کا. پہلے یہ عرب میں تو ظاہر تھے ہی، لیکن یعنی اس کا حصہ نہیں تھا، الگ ایک ملک ہوا کرتا تھا. یہ ملک نجران جو ہے یہ یمن اور حجاز کے بیچ میں،
یمن اور حجاز
یا یمن کے بارڈر سے اس کا بارڈر ملتا ہے.
صحیح.
تو یہ یہاں پہ بھی خط بھیجا تو وہاں پہ سب عیسائی بستے تھے. تو ان کے جو سب سے بڑے پادری تھے، اس کوفہ اعظم جسے عام طور سے فارسی اور غالباً عربی بھی کہتے ہیں، ان کے پاس یہ بھی خط پہنچا. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے افراد کو جمع کیا، مشاورین اور ان سب کو. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ اس کے بعد یعنی اب کے بعد جو ہے وہ ایک دور آئے گا کہ جب پیامبری جو ہے وہ اسماعیل کی اولاد میں چلی جائے گی، اور یہ رسول جو محمد جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ اسماعیل کی اولاد میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغمبر ہوں گے، سچے ہوں گے. لیکن میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے بہت زیادہ معلومات نہیں ہے. خیر ان لوگوں نے طے کیا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جو یہ وفد ایران یعنی گیا تھا رسول اللہ کا، جو ایک دو لوگ جو گئے تھے دعوت دے کے، انہوں نے خط دیا، اور پھر اس نے خط کا جواب، اس کوفہ اعظم نے خط کا جواب دیا اور کہا کہ ہم وفد لے کے آئیں گے. یہ لوگ تقریباً 40 لوگوں کا ایک وفد لے کے پہنچتے ہیں مدینے، اور انہوں نے اپنی بہترین صلیب سونے کی اور تمام سونے کے زیورات اور سونے کی انگوٹھیاں وغیرہ سب پہنی ہوئی، اور بہت ہی ریشم اور سب کے بہترین لباس میں سب لوگ گئے. اب یہاں جو پہنچے تو رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک دائرے میں. تو پہلے تو ان کو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ اس میں رسول کون ہے، مطلب ہیں بھی کہ انہوں نے پوچھا تو بتایا گیا. تو خیر وہ آئے اور آ کے کہنے لگے ہم لوگ فلاں لوگ ہیں. تو رسول نے بہت ناگواری سے ان کی طرف دیکھا، لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ رسول کبھی ایسا نہیں کرتے. آپ نے ناگواری سے دیکھا تو وہ لوگ بھی خیر تھوڑی بہت بات چیت بس کر کے اور واپس آ گئے، اور آ کے کہنے لگے کہ انہوں نے تیسرے خلیفہ جو بعد میں ہوئے حضرت عثمان، ان سے اور ایک ایسے ان کے ساتھیوں سے سوال کیا کہ آخر یہ کیا وجہ تھی کہ تمہارے جو پیغمبر ہیں وہ ہم سے اس طرح ملے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں بتا سکتے کہ اس ناگواری کی، کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا ہے، آپ علی سے پوچھیں. تو وہ وفد اس وفد کے لوگ کچھ حضرت علی کے پاس گئے تو حضرت علی نے کہا کہ آپ سادے لباس میں اگر جاتے اور اس طرح مروب کرنے کے اس کے لحاظ سے مطلب اس طرح کے لباس اور اس میں نہ جاتے اور وہ بھی مسجد میں، تو رسول آپ سے بہتر ملتے. خیر ان لوگوں نے اپنے لباس تبدیل کیے اور پھر سادگی کے ساتھ رسول کی خدمت میں پہنچے. آپ بڑی خندہ پیشانی سے ملے اور بہت ان کو بٹھایا اور سب کیا اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. جب بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی جو ظاہر ہے کہ میں بہت تیز بتا رہی ہوں، اس میں ایک دن تو نہیں لگا ہوگا، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تو کہنے لگے کہ رسول نے آپ کو وہی تجویز پیش کی اسلام قبول کرنے کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں تو اس لیے آپ کی بات ماننے کی کیا بات ہے. ہم تو پہلے انہوں نے کہا نہیں, آپ کی بات چیزوں سے لگتا ہے کہ آپ صحیح مسلمان نہیں ہیں. اگر آپ کہہ لیں کیوں کہہ لیں, آپ اس لیے کہ آپ صلیب کی پرستش کرتے ہیں اور آپ جو ہیں سور کا گوشت کھاتے ہیں جو خدا نے حرام قرار دیا ہے, اور اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہاں وہ خدا کے بیٹے تو تھے. رسول نے پوچھا کیسے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور یعنی لوگوں کو شفا دیتے تھے,
صحیح,
اور مٹی کی چڑیاں مٹی کی بنا کے اور پرندوں کو ہوا میں اڑا دیتے تھے. تو یہ سب چیزیں, تو آپ رسول نے جواب دیا کہ یہ چیزیں وہ خدا کی مرضی سے اور خدا کی مدد سے کرتے تھے, اور اگر وہ یہ نہیں تھا ان میں تو وہ حضرت مریم کے رحم میں کیوں آئے پھر؟
بالکل,
ان کی حضرت مریم کے پیٹ سے شکم سے پیدا ہوئے ہیں تو حضرت مریم کے رحم میں انہیں خدا نے رکھا. اس کے علاوہ جب آئے تو وہ کھاتے تھے, پیتے تھے, سوتے تھے, جو ساری انسانی ضروریات ہیں وہ انجام دیتے تھے, تو وہ خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے؟
بالکل,
ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے پھر دوسری چیز کہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں بتاؤں, نہیں تو پھر اگلے سے
بعد ہم جو ہے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور جی ناظرین, آپ بھی پروگرام میں ہمارا ساتھ دیتے رہیے. حسن بھائی واٹس ایپ پر آن لائن ہے, چلتے ہیں ان کی طرف.
بہت بہت شکریہ. اور احمد رمیز صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں مباہلہ میں فتح پانے والے, اسلام پر عمل کرنے اور پیغمبر کی تعلیمات کو عام کرنے والے ائمہ معصومین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین.
دونوں طرف سے دلیلیں پیش کی گئیں اور کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں.
ہاں جی, دو دلیلیں جو انہوں نے دی تھیں وہ یہ کہ وہ یعنی مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مریضوں کا علاج کرتے تھے اور چڑیوں کو, پرندوں کو, یعنی مٹی کے پرندوں کو جان دے دیتے, ڈال دیتے تھے ان میں, ووڑ جاتے تھے. تو رسول نے کہا کہ یہ سب تو خدا کی مدد اور مرضی سے ہوتا تھا, تو ورنہ تو پھر وہ یعنی حضرت مریم کے رحم میں کیوں آئے اگر وہ خدا کے بیٹے تھے, خدا تھے تو. اور دوسرے یہ کہ انہیں ہر انسان کی ہر ضرورت جو ہوتی وہ ان کی ضرورت تھی, ان کی بھی. تو دوسری چیز یہ, تو دوسرا کسی نے انہیں میں 40 افراد میں سے ایک نے کہا کہ ان کے کوئی باپ نہیں تھا اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. حضرت مریم کی کہیں شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو رسول اکرم نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر حضرت آدم تو زیادہ خدا کے بیٹے ہوئے کیونکہ ان کے تو ماں باپ کوئی بھی نہیں تھا. تو یعنی بات ایسی تھی کہ جس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. تو انہوں نے یہ سنا اور خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ بس اب ہمارا ایک ہی وہ رہ گیا, ہم آپ کی باتوں کو نہیں مانتے اور کہ ہم لوگ مباہلہ کریں. یعنی یہ تجویز ادھر سے پیش کی گئی تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں اور ایک دوسرے پر لعنت کریں, جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو, یعنی خدا اس سے اپنی رحمتیں دور کر لے اور عذاب یعنی نازل ہو. تو اور یہ چیز جو ہے انہوں نے جگہ بھی خود ہی کہی کہ مدینے کے باہر ہم بیابان میں چلتے ہیں, وہاں جمع ہوں گے. تو رسول اسی وقت یہ آیت جو میں لکھ کے لائی ہوئی ہوں اپنے ساتھ میں, وہ جو آئے مباہلہ کہلاتی ہے, وہ نازل ہوئی کہ فمن حاج کا فی ہے من بعد ما جاءک من العلم, کہ اے رسول جب جو لوگ حجت کریں اس بات میں آپ کے ساتھ اس کے بعد کی, جب آپ کے پاس حضرت عیسیٰ کے بارے میں پورا علم ہے, تو فقل تعالو, پر تو ان سے کہیے کہ آؤ. کیا نہ تو او ابنا انا و ابنا کم و نسانا و نسا کم و انفسنا و انفسا کم, آؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں, تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلائیں, اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ, یعنی اپنے جان سے زیادہ جو عزیز ہوں, اپنی جان کی طرح جو عزیز ہوں ان کو بلاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں, اور اس کے بعد ثم نبتہل, اور اس کے بعد ہم نفرین کریں. یعنی وہی جو بہل کا میں نے معنی بتائے تھے کہ ہم کی خدا کی رحمت اس تک نہ پہنچے, وہ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اور ہم یہ دعا کریں کہ خدا جو ہے اپنی رحمتوں کو ان سے دور کر لے.
صحیح.
یہ یعنی پہلا انہوں نے کہا تھا کہ مباہلہ ہو, یہ ان کی تجویز تھی, اور فوراً آیت نازل ہوئی کیونکہ رسول اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں کہتے تھے.
بالکل,
قرآن گواہ ہے کہ ما ینطق عن الہوا, وہ تو میں کوئی منی وہ بات کہتے ہی نہیں, کوئی چیز جو اپنے آپ کہتے ہوں. تو اس لیے رسول نے کے پاس یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے یہ ان کے سامنے پیشکش رکھی.
تھا. یہاں پر چلتے ہیں کہ مدینے کے باہر ایک بیابان میں جو ہے ایک جگہ کا
انتخاب کیا گیا.
صحیح.
اس کے بعد ان لوگوں نے انتظار شروع کیا, مطلب وہ لوگ تو بہت یعنی بڑی تعداد میں 40 لوگ تو پہلے ہی آئے ہوئے تھے, وہ وہاں گئے اور یہ انتظار کرنے لگے. تو اس خوف اعظم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ صحابیوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ آئیں تو یقیناً یہ جھوٹ بول رہے ہیں.
صحیح.
لیکن انتظار کرو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب جو دیکھا تو رسول اس شان سے آ رہے تھے کہ گود میں امام حسین علیہ السلام تھے, وہ انگلی پکڑے ہوئے تھے, وہ امام حسن علیہ السلام کی, حضرت فاطمہ بیچ میں تھیں اور حضرت علی آخر میں تھے. ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ اس شخص کو اپنے سچ پر, اپنے حق کے حق پر ہونے پر اتنا اعتماد ہے کہ یہ اپنے دل کے ٹکڑوں کو لے کے آیا ہے یہاں, اپنے معصوم بچوں کو لے کے آیا ہے یہاں, اپنی اکلوتی بیٹی کو لے کے آیا ہے یہاں. تو اس پر جیسے ہی انہوں نے یہ کیفیت دیکھی اور اس کے بعد وہ ان کے چہرے دیکھ کے مبہوت ہو گئے اور انہوں نے پلٹ کے اس خوف اعظم نے پلٹ کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو ان سے مباہلہ نہ کرنا, تجویز ہماری تھی.
صحیح.
لیکن مباہلہ نہ کرنا, میں جو نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں وہ اگر پہاڑوں سے اگر دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. کبھی دعا نہیں کرنا ورنہ ہم پر عذاب نازل ہو جائے گا اور شاید وہ عذاب سرایت کر جائے ساری دنیا کے عیسائیوں میں. اور اس طرح انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے اور جزیہ دینا قبول کر لیا, یعنی پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا. تو دیکھیں اب جب قسمت کی خرابی آپ اسے کہنے یا جو بھی, کہ رسول کی تجویز انہوں نے سب حقائق دیکھنے کے بعد بھی قبول نہیں کی اور جزیہ دینا. جزیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جزیہ ہوتا ہے سالانہ ٹیکس.
صحیح.
اور اس ٹیکس میں رسول اکرم نے کہا کہ تو ہم مطلب تمہاری حفاظت کریں گے, تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہوگی, یعنی کہیں دشمن حملہ کرے یا کوئی مشکل ہو جو بھی ملک کو تمہارے, اور ہم اس کے لیے ٹیکس جو آپ نے اتنا منصفانہ رکھا تھا کہ اس کی وجہ سے وہاں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے خود نجران میں. اور تو ٹیکس یہ رکھا تھا آپ نے کہ سالانہ 2000 لباس تم ہمارے یہاں دو گے, لیکن کسی لباس کی قیمت جو ہے وہ 40 درہم سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں کیونکہ ہمیں ہیرے اور موتی ٹکے ہوئے لباس ہیں, نہیں, 40 درہم سے زیادہ نہ ہو, یعنی ہمارے استعمال کے لیے سادہ لباس ہوں. اور اسی طرح سے اگر ہم پر حملہ ہوا اور جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں وہ میں وہ کر رہی ہوں کہ مطلب 40 جوڑا وہ ہوگا, یعنی لباس تم دو گے سالانہ ہم کو, اور ایک کسی اور چیز کے لیے کہا تھا, اور وہ بھی تم دو قسطوں میں دے سکتے ہو, یعنی سفر میں یعنی سال کے دوسرے مہینے میں.
صحیح.
اور رجب میں, یعنی جب فاصلہ ہو 5-6 مہینے کا, اس میں تم دے سکتے,
پریشر نہ پڑے.
ہاں, اس کے علاوہ یہ کہ اگر ہم پر کوئی حملہ ہوگا, اگر اس کی طرف سے یمن کی طرف سے خطرہ ہے, اگر وہاں سے اگر ہم پر کوئی حملہ ہوا تو اس وقت تم ایک مہینے تک ہمارے جو اگر سپاہی وہ جائیں گی, جس کے حملے کا نہیں تھا چانس لیکن یہ کہ بہرحال اگر ہو تو تم اس وقت ان کی پذیرائی کرو گے. پذیرائی کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ لمبے لمبے دسترخوان اور یہ, بلکہ کھلاؤ گے.
بالکل.
اور اس کے علاوہ تم ہمیں 30 گھوڑے, 30 اونٹ اور 30 سپر, یہ چیزیں تم ہمارے لیے اس وقت فراہم کرو. تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے کیونکہ یہ بہت آسان تھا, ٹیکس تھا اور وہ آسانی کے ساتھ دے سکتے تھے. تو یہ تھا پورا وہ واقعہ کہ جس میں انہوں نے قبول کی تھی رسول کی برتری اور رسول کی حقانیت, اور یہ کہ آپ کی آپ نے ابنانا کسے کہا تھا, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو, نسانہ میں وہ اور بیویوں یا کسی کو بھی نہیں لے گئے تھے, صرف حضرت زہرا کو لے گئے تھے. اور ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت رسول جانے لگے تھے تو آپ نے اپنی ابا میں ان بچوں کو, بیٹی کو اور حضرت علی کو لیا تھا, اور وہ جو قوم قرآن کی آیت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھبنکم الرجس, وہ آیت آپ نے پوری پڑھی تھی کہ ان کو رجس سے دور کر دیا, یعنی ہم پاکیزہ ترین کو لے کے جا رہے ہیں. تو اپنے خاندان پر انسان کو پاکیزہ اپنے خاندان کو رکھنے پر کتنا زور دینا چاہیے, یہ ہماری عام زندگی کے لیے یعنی ایک سبق ہے. اور اتنا سچا ہونا چاہیے کہ بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے اسے شرمندگی کا کبھی احساس نہ ہونے پائے. اور جب انسان سچ بولتا ہے تو اس کا جو اس کی سچائی جو ہوتی ہے وہ متاثر کرتی ہے سامنے والے.
پیغام آیا ہے محترمہ رباب ملکوتی کا کراچی پاکستان سے, وہ لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت اچھی علمی گفتگو جاری ہے, انشاءاللہ خدا ہمیں عید مبائلے کے صدقے حق و باطل میں تمیز کرنے کے ساتھ ساتھ پنجتن پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام بہت زبردست ہے, بہت بہت شکریہ. اور ایک سوال بھی احمد رمیز صاحب نے پوچھا تھا کہ دور حاضر میں موبائلے کی اہمیت پر روشنی ڈالیں, اس لیے کہ دور حاضر میں بہت سے نوجوان عیسائیت کی طرف راغب ہو رہے ہیں, البتہ بہت سے تھوڑا اختلاف رکھتے ہیں. بہرحال اس سلسلے میں میرے خیال میں کوئی اعداد و شمار نہیں ہے, کیونکہ اگر ہوتے تو یقیناً بہت اچھالا جاتا ہے اسے. اور جواب ہم چاہیں گے اپنے مہمان سے. جی
جی بھائی, مباہلہ ہی نہیں بلکہ اگر ہمارے جوانوں میں یہ کیفیت پیدا ہو کہ وہ پڑھنا چاہیں, سمجھے, اور وہ مثلا اسلام کی تاریخ پڑھیں, تو خود بخود وہ اس کی طرف بڑھتے جائیں گے. اس وقت وہ جو اندر کا خلا ہے ان کا, وہ جب پر ہو جائے گا, جب چیزوں میں ان کو جواب مل جائے گا کہ کہاں پر ہمارے رسول نے, کہاں پر عیسائیوں کے بڑے بڑے اسقف اور بڑے بڑے پادریوں کو انہوں نے کہاں پہ جواب دیا, اور کون سا جواب دیا, اور کتنا وہ حق جواب دیا, اور اسی طرح سے دوسری وہ ساری چیزیں جو ان کی زندگی اور اپنی زندگی کو جیسے کہتے ہیں کمپیئر کریں گے, تو پھر ان کو, یعنی جو ہمیں زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ذاتی طور پہ کیسی گزار رہے, بلکہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, تو ہماری زندگی کتنی عملی اور کتنی پریکٹیکل ہے دوسروں کے مقابلے میں, اگر اس پہ ہم نظر کریں گے. لیکن اس سلسلے میں ایک چیز عرض کر دوں کہ جوان تو اس میں, جو لوگ خود بہتر ہونا چاہتے ہیں وہ اگر مطالعہ شروع کریں گے تو اس سے بہت اثر پڑے گا, لیکن اس میں خاندانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے, والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ اپنا وقت, جیسے ابھی حسن زیدی صاحب نے اس میں بتایا کہ لوگ اتنا کم وقت دیتے ہیں موبائل اور اس سب کی وجہ سے بچوں کو وقت دیں, اور ان کو ان چیزوں کی طرف مائل کریں, ان کو ان حقائق سے آشنا کریں. تب بچے, جیسے جسمانی طور پہ آپ آج انڈا تم نے کیوں نہیں کھایا اور آج دودھ کیوں نہیں پیا, اس کے اوپر زور دیتے ہیں, اسی طرح سے اگر اس پر بھی زور دیں کہ آپ کہانی قصوں کی شکل میں جب چھوٹے ہوں ان کو یہ واقعات سنائیں اور یہ چیزیں سنائیں, اور اس کے علاوہ مذہب کی طرف مائل کریں, ان کو یہ بتائیں کہ ان کی شخصیت کے لیے کتنا ضروری ہے بارے میں جاننا اور مذہب کے حقائق کو سمجھنا. اگر وہ یہ, یعنی یہ سکھانے میں کامیاب ہو جائیں, بچوں کو اس طرف شروع سے مائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں, تو یہ مشکلات انشاءاللہ پیدا نہیں ہوں گی. اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یورپ میں جو یہ سارے ہنگامے کھڑے کیے گئے ہیں, اور یہ جو بش کے دور سے جو شروع ہوا تھا ٹوین ٹاورز پہ حملہ اور یہ ساری چیزیں, تو یہ اس کہتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی تھیں کیونکہ, یعنی اس وقت اور شاید ابھی بھی ہے یہ چیز موجود ہے کہ وہاں پر ہر گھنٹے میں ایک آدمی مسلمان.
بالکل خوف تھا ان کو,
تو اس کا خوف تھا کہ کہیں یورپ میں اسلام زیادہ نہ پیدا ہو جائے, ان مسلمانوں کو نہ آنے دیں دوسرے ملک سے, خود عیسائی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ کہیں, یا دوسرے قوموں والے جو مطلب جو دیکھ رہے ہیں قرآن کو, اس سے متاثر ہو رہے ہیں, تو کہیں وہ اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائے. تو وہاں پر تو یہ کہ ہر طرح کی آزادی ہے, لوگ اپنے آپ پڑھتے ہیں اور مائل ہوتے ہیں, ہماری طرف رکاوٹیں بھی کھڑی کی جاتی ہیں, اور یہ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنے بچوں پہ اس طرح سے نظر نہیں رکھتے, اس طرف سے دھیان نہیں دیتے جتنا ہمیں دینا چاہیے.
یہ گفتگو کا آخری حصہ ہوگا زہرا جدی صاحبہ, تو موبائلہ ہماری زندگیوں میں, ہمیں اس سے کیا نتیجہ ملتا ہے آج؟
بھائی اس لیے کہ اگر ہم خود, ایک تو یہ کہ خدا پہ توکل, پیغمبر نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا, جو خدا نے قرآن میں کہا تھا اس کو آپ نے دہرایا. اس کے بعد جس وقت آپ کو تجویز بھی رکھی گئی ایک دوسرے کو بد دعا دینے کی, تو رسول رحمت کے لیے کسی کو بد دعا دینا بڑا مشکل کام تھا, بہت سخت تھا آپ, لیکن سخت ہونے کے علاوہ آپ نے یہ کہ تو نے رسول رحمت بنا کے مجھے بھیجا ہے, یہ ہم سے کہہ رہے ہیں بد دعا کرو, شاید یہی دل میں بات آئی ہوگی رسول کے, آیت فوراً نازل ہوئی اور آپ کو حکم دیا گیا. تو اس سے ایک طرف ہمیں اپنے مذہب کی حقانیت پر, بالکل, اس کے سچے ہونے پر اعتماد ہونا چاہیے, اور دوسرے یہ چیز کہ ہمیں رسول اور خاندان رسول کے رسالت کے نزدیک کرتی ہے یہ, کہ جب مطلب وہ جب اتنے سچے تھے تو, اور ان کے علاوہ ہر چیز جو تھی اس میں کمی تھی, ان میں نہیں تھی, تو اگر ہم ان شخصیات سے قریب ہو جائیں کسی بھی شکل میں, ایسی محفلوں میں جا کے, ایسے کتابیں پڑھ کے, ایسے علماء کو سن کے, خود قرآن کے تفسیر اور یعنی قرآن کے معنی پڑھ کے, عربی سیکھنے کی پوری کوشش کر کے, اگر ہم یہ کام کر لیں تو ہماری زندگیوں میں بہت بڑا اور بہت اچھا انقلاب آ سکتا ہے, اور ہمارا جسم اگر خدا نخواستہ بیمار بھی ہو تو ہماری روح کبھی بیمار نہیں ہو سکتی.
بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک سوال پوچھنا چاہوں گی, جمعرات کو یہاں ایران بھر میں یوم خاندان میں اگر کہوں تو میرے خیال سے صحیح رہے گا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ موبائلہ بھی جو ہے اس کی بہترین مثال بن سکتی ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟
بھائی اسی لیے میرا خیال رکھا بھی گیا ہے اس دن کو ایسے اس نزدیکی کے ساتھ میں, کہ آپ خاندان کو دیکھیں کہ انسان کو سب سے زیادہ جو نزدیک ہوتے ہیں ان کو اپنے جیسا بنانے میں, ان کو بہتر بنانے میں اس کا کیا کردار ہونا چاہیے. یعنی رسول کا ایسا ہی تو کردار تھا کہ پورا خاندان اتنا پاکیزہ کہ خدا نے ان کو آیت اتاری ان کی پاکیزگی کے لیے. تو یعنی جو خاندان جو ہے اس وقت بہت خطرہ ہے, جیسے آپ نے دیکھا کہ موبائل کی وجہ سے خطرہ ہے, جیسے آپ نے دیکھا کہ جو اس وقت یورپ اور امریکہ اور خود حتیٰ ہم لوگوں کے ممالک میں جو مشکلات ہیں اس وقت, اس سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں.
بالکل, اور میڈیا,
میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ خاندانوں کو توڑنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے, تو اس سے خاندان کی نزدیکی جو ہے اسے بڑھانے میں بہت مدد ملے گی. یعنی مباہلہ اور مباہلہ جیسی حدیث قصہ ہے, مباہلہ ہے, ان چیزوں کو دیکھ کے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خاندان کو جوڑے رکھنے میں کتنا فائدہ ہوتا ہے. ایک پانچ آدمیوں کا ایک خاندان 40 یعنی لوگوں کے مجمع کو, اور جو بعد میں آگے جا کے اور ظاہر ہے جو پیغام پہنچائے گا تو وہ بڑھے گا, اس کو کیسے اس نے قائل کر لیا جبکہ وہ اپنی ضد پہ قائم رہے, لیکن دل سے تو انہوں نے قبول کیا نا. اور جن میں حق تھا, حق پرستی تھی, جن میں یہ نہیں تھا کہ اگر میں اس کو کے عہدے پہ نہ رہا تو میرا کیا ہوگا, تو مجھے فائدہ نہیں, مادیات جس نے نہیں دیکھی,
اپنا فائدہ
نہیں دیکھا, اس نے ان کے الفاظ کو قبول کیا. تو ہمیں اپنے دین کی سچائی کا, پنجتن کی اہمیت کا ان چیزوں میں اندازہ ہوتا ہے, اور جب ہم اس اہمیت کو سمجھتے ہیں تو اسے ہم اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں.
بالکل, انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ تشریف لائیں یہاں پر, ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام کا آپ نے رونق بخشی.